نور سے اگر انسان روشنی لینے کا ہنر سیکھ جائے تو اس کی پوری زندگی منور ہو جاتی ہے. وہ بولتا ہے تو نور بولتا ہے, وہ چلتا ہے تو اس کے جسم سے نور نکل رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے اعمال. روایت میں یہ کہ روایت نہیں, انسان اپنے عمل سے لوگوں کو تبلیغ کرے, یعنی کیسے عمل سے تبلیغ کرے, یعنی اس کا ایک ایک عمل نورانی بن کے نکلتا ہے, لوگوں کے لیے نور بن جاتا ہے انسان, نور انسان بن جاتا ہے. اللہ وإنا, آگے فرما رہے ہیں اس سے اپنے صحابی سے, اللہ وإنا امامکم قد اکتفى من دنیا بتمرہ, جان لو کہ تمہارے امام خط لکھ رہے ہیں, امام علیہ السلام ابھی اس کو خط لکھ رہے ہیں سارے, جان لو کہ تمہارے امام نے تمہاری اس دنیا میں سے کیا لیا, دو بوسیدہ لباس, تمرائے دو بوسیدہ لباس, اور کبھی یہ لباس ایک بھی ہو جاتا تھا. وہ راوی بیان کرتا ہے کہ نماز جمعہ میں جا رہے تھے, قریب تھے, دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنی قبا کو ایسے ہلا رہے, خطبہ دے رہے ہیں اور قبا کو ہلا رہے ہیں. میں سمجھا کہ شاید گرمی بہت زیادہ ہے کوفے میں, اس لیے اس قبا کو ہلا رہے ہیں. میں نے اپنے بابا سے, میں اپنے بابا کے کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا اپنے باپ سے کہ گرمی بہت زیادہ ہے, دیکھیں امام اپنے قبا کو ہلا رہے ہیں. کہا نہیں, قبا کو نہیں ہلا رہے ہیں, اصل وجہ یہ کہ علی بن ابی طالب کے پاس اس کوفے میں ایک لباس ہے اور وہ لباس جمعے کو دھل کے آئے, ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوئے, اسے خشک کر رہے ہیں. دوسری جگہ بھی فرمایا کہ کوفہ میں جو لے کے آیا تھا اس کوفہ میں, اس حکومت میں میں نے کچھ بھی نہیں لیا, جو کچھ مدینے سے لے کے آیا تھا وہی صرف میرا ہے, کچھ نہیں. مان ہو رہا ہے قد اکتفا من دنیا ہو بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ, اور اس دنیا کے کھانوں میں سے علی بن ابی طالب نے صرف دو قرص روٹیاں لی, قرص گول روٹیاں, صرف دو, ایک دن میں دو روٹیاں, جو کی سوکھی روٹیاں جس کو توڑنا پڑتا تھا, جس کو توڑنے کے لیے کبھی کبھی گھٹنوں کا سہارا لینا پڑتا تھا. کہا اس امام نے تمہارے امام نے صرف یہ لیا ہے, لیکن تم یہ نہیں کر سکتے. یہ امام 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 یہ ہوتا ہے, توجہ فرمائے, امام اسے کہتے ہیں کہ انسان کی مشکلوں کو جانتا ہے, بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ذرا فرمائے کہ وہ اللہ انکم لا تقدرون علی ذلک, میں جانتا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے علی بن ابی طالب کی طرح جو کہ سوکھی روٹیاں توڑ کے کھانا. لا تقدرون علی ذلک, تم یہ کام نہیں, تمہیں قدرت نہیں ہے اس بات کی, قادر نہیں ہو تم یہ کام نہیں کر سکتے. پھر کر کیا سکتے ہو, وہ اصل نقطہ یہ ہے. فرمایا کہ کر یہ سکتے ہو, ولیکن عینونی بوعی واجتہاد وعفت وصدار, اس جملے کی بہت شرح کی ضرورت ہے, میں اسے آج ترجمہ کر رہا ہوں. لیکن تم اگر یہ نہیں کر سکتے کر کیا سکتے ہو, کر یہ سکتے ہو, عینونی عجیب جملہ ہے, کہا تم میری مدد کرو. یہ کلمہ آپ بار بار سنتے ہیں حال میں ناصر کا, یہاں یہاں علی بن ابی طالب بھی یہی کلمہ کہہ رہے ہیں, ولیکن عینونی, لیکن علی بن ابی طالب کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کون سی مدد؟ علی کو اس کی مدد کی ضرورت ہے, تم آگے علی کے ہاتھ چومو. علی کو جس مدد کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ عینونی بوعی واجتہاد وعفت وصداد, ورا کے ذریعے سے, احتیاط کے ذریعے سے ہر طرف قدم نہ اٹھ جائے, دیکھو کہ کون آگے آگے امام چل رہا ہے, احتیاط سے قدم اٹھاؤ, جہاں پیر اٹھے وہاں نہیں چل پڑو, دیکھ کے آؤ کہ آگے کون جا رہا ہے. ورا کے ساتھ زندگی میں ورا اور احتیاط اور تقویٰ, اس کے ذریعے میری مدد کرو. دوسرے کیا, اجتہاد کے ذریعے سے. اجتہاد یعنی کیا, پوچھتے ہی نہیں جو فقیہ ہے, مانا اس کے پہلے بیان کیا, اجتہاد یعنی اپنی زندگی کے جس میدان میں بھی تم کام کر رہے ہو انتہائی کوشش کے ذریعے سے. ابھی مسلمانوں کی ساری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کرنا چھوڑ دی, سست ہو گئے, اور علی بن ابی طالب کو سست انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. اجتہاد کرو, اجتہاد انتہائی کوشش. ایک اگر طالب علم ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ انتہائی کوشش کرے, یہ نہیں کہ تھوڑا سا, سست عنصر بن کے نہیں رہے اس دنیا میں. اشتہار اس کے ذریعے سے تم اپنی مدد نہیں کرو گے, اس کے ذریعے علی کی بھی مدد ہوگی. تو میری اس کے ذریعے سے مدد کرو باعث فتن, اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ کر میری مدد کرو. پاکیزہ عفت, اپنی زبان کو عفت رکھ دو, اپنی زبان کو عفیف بناؤ, اپنے شکم کو عفیف بناؤ, شکم کے نیچے اپنے آپ کو عفیف بناؤ, شکم کے اوپر اپنے آپ کو عفیف بناؤ, اپنی فکر کو عفیف کرو, اپنے روح کو عفیف کرو. علی ابن ابی طالب کو تم سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عفت, علی کی مدد ہوتی ہے اس سے. عفت وصلات, اور جو بھی کام کرو مضبوط محکم سالم سالم, اتنا محکم کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو. جو بھی چیز تیار کرو بہترین, دھوکے نہیں ہو, امانت کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. رسول اللہ کی صفت کیا تھی؟ امین اور صدیق, صدیق سچے. اگر یہ دو صفت انسان ہر کام جو کرے وہ امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, ممبر پر آئے تو امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, محراب میں آئے امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, دکان پر جائے امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, کوئی چیز پیدا کر رہا ہو, پروڈکٹ کچھ تیار کر رہا ہو, کوئی کمپنی ہو, امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ. یہ کامیابی کا راستہ ہے, یہی ترقی کا راستہ ہے. ابھی جھوٹتے ہیں لوگ, مجھے جاپان کا سامان چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, دھوکہ نہیں کیا. اگر انسان ڈھونڈ رہا ہوتا نہیں مجھے وہی وہاں کا سامان چاہیے اور یہاں کا نہیں چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ امانت نہیں تھی, دھوکہ دیا تھا, سچائی نہیں تھی کام کرنے میں. مضبوطی سے کام ہو, حتیٰ کہ اگر ایک قبر بھی کھود رہے ہو تو خیال رہے کہ اس قبر کو اچھے طریقے سے کھودو. سنا ہے نواب کیا جو رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا, جناب ابراہیم کا, لے کے گئے قبر میں دفن کرنے کے لیے, دیکھا ایسی گڈھا کھود رکھا ہے, قبر کھودی ہے لیکن بہت صاف اچھا نہیں کھودا ہے. کب یہ تم نے کیا کیا؟ دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا, ایک مرتبہ رسول اللہ کے بیٹے کے ساتھ, ایک مرتبہ ایک دوسرے صحابی طالب معاذ بن جبل کے ساتھ. دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. کہ تم نے اس لیے عادت تھی ان لوگوں کی ایسے خراب کام کرنے کی, کہ یہ تم نے کون سی قبر کھودی ہے, اچھے سے کیوں نہیں کھودا؟ کہا کہ دفنی تو کرنا ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد مٹی ڈال دیں گے کیا رہے گا؟ تو جو ہو گیا ابھی تھوڑی دیر بعد سے مٹی ڈال دی جائے گی, مٹی ڈالنے کے بعد تو کچھ نہیں باقی بچے گا, سارا نشان ختم ہو جائے گا. کہ اتنی یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے تم نے قبر کھودی اور انسان آ کر اسے دیکھ رہا ہے, یہ کام بھی اتقان اور محکم اور اچھے طریقے سے کرو. رسول اللہ کو یہ پسند نہیں, یہ قبر جو چند لمحے کے لیے کھودی گئی ہے, جسے چند لوگ صرف آ کے دیکھیں گے, وہ کام بھی صداقت کے ساتھ نہیں ہو, بیکار سا کام ہو, گھوڑا سا کام ہو. گھوڑے کام نہیں پسند ہے, جو کام کرو وہ صداقت, محکم, مضبوط, اچھا, اس کے ذریعے سے تم میری مدد کر سکتے ہو. آئینونی, میری مدد کرو اس کے ذریعے سے. زیادہ وقت ہو گیا, اس کے بعد یہ تفصیلی خطبہ ہے. فواللہ ما کنستو من دنیاکم کبرا ولا ادخرتو من غنائمہا وفرا, میں نے اس تمہاری دنیا سے نہ کوئی سونا لیا ہے, نہ کوئی مال غنیمت جمع کیا ہے, نہ کوئی لباس بدلا ہے, تبدیل کیا ہے. میں نے اس تمہاری زمین میں ایک بالش اپنی, ایک بارش زمین کو میں مالک نہیں بنا ہوں. زمین میں نے بہت آباد کی لیکن سب کچھ آباد کرنے کے بعد دے دیا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کنواں کھود رہے ہیں نہایت گرمی میں. عرب میں کنواں کھود لینا یعنی سونا پیدا کر لینا اس زمانے میں, اس لیے کہ پانی میں سب کچھ منحصر تھا. کنواں علی بن ابی طالب کھودتے آخری زر ماری, پانی ابلا نہایت گہرائی میں جا کر, آخری ضرب جو لگی اور پانی ابلا, یہ بہت ہی خوبصورت لمحہ ہے. ایک انسان سالہ سال گھنٹوں دنوں رات شبوں روز محنت کرے اور محنت کر کے نتیجے میں پہنچے, یہ اس کا لمحہ ہوتا ہے جس کے دل میں خوشی ہوتی ہے, انتہائی خوشی, میں نے یہ کام کیا ہے. کہتے ہیں نا, اگر کوئی کچھ کام ریپیئرنگ کر رہا, مشین بنا رہا, بناتے بناتے جب وہ بنا لیتا ہے ایک دل کو خوشی ہوتی ہے, میں نے یہ کام کر لیا. کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے اور نتیجے پر پہنچ کے خوشی ہوتی کہ میں نے یہ کام کیا. راوی کہتا ہے کہ جیسے علی نے ضرب ماری, جیسے ہی پانی ابلا, آواز دی ہاذی صدقۃ للفقراء المسلمین, ایک لمحے کے لیے اپنے پاس نہیں روکا کہ میں نے کیا. ایک لمحے کے لیے نہیں روکا کہ میں نے کیا نا, ہاذی صدقۃ للفقراء المسلمین. یہ مسلمان فقیروں کے لیے صدقہ ہے, لے جاؤ. کہ تمہارا یہ فضیلت ہے, یہ ایڈریس ہے, یہ صحیح ایڈریس ہے جہاں انسان کو آنا ہے. بعد میں لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے علی بن ابی طالب کے پاس طاقت نہیں تھی, یہ کچھ کھاتے نہیں تھے, جو جو کی روٹی کھاتے تھے, یہ طاقت کہاں سے آئی؟ سوال ہوتا ہے نا. علی بھی سمجھتے تھے, امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس مطلب کو ذرا خود ہی بیان کیا کہ تم یہ نہیں سوچو کہ طاقت میرے پاس کہاں سے آئی, ذرا اسی آگے جا کر پورا نہیں پڑھ رہا ہوں, آگے جا کر ہوں کہ کانی بے قائلکم یقول, گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے. علی کی نظر دیکھ رہی ہے ایسے افراد کو, وَكَانِّي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ, گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ عِبْنِ عَبِي طَالِبِ, اگر علی بن ابی طالب کی یہ غذا ہے تھوڑی سی جو کہ روٹی کے چند سوکھے لقمے, اگر علی بن ابی طالب کی یہ غذا ہے, گوشت نہیں کھا رہے ہیں, تو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ تم کھاؤ, حنیاً لکم, تمہارے لیے, ہمیں نہیں چاہیے. اگر یہ غذا ہے, اس غذا کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فقط مناظر, تو اس کے نتیجے میں تو علی کمزور ہو جائیں گے, پھر علی نہیں لڑ سکتے, علی مقابلہ نہیں کر سکتے, بہادروں کا شجاع کا کیا ہوگا. لیکن ایک دوسرے خطبے میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا, شروع کے خطبے میں کہا کہ جب میں 20 سال کا تھا, شریف 20 سال کا تھا, تو علی نے یہ تلوار سنبھالی, اور علی کی عمر 60 سے پار کرنے والی, ابھی بھی وہی تلوار علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں اسی تیزی کے ساتھ. اور اس کا راز کیا تھا؟ راز یہاں میں بیان فرمایا کہ یہ ہے کہ وَلَا إِنَّ الشَّجْرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَسْلَمُ عُودًا وَالرَّوَاقِعَ الْخَضِرَةَ أَرَقُّ جُلُودًا. جان لو, راز یہ ہے کہ وہ درخت جو بہت پانی کی جگہوں میں, تالابوں کے پاس, سرسب جگہوں پر اگتے ہیں, ان کی ڈالیں بہت کمزور ہوتی ہیں, وہ بہت جلدی ایک جھوکے میں گر جاتے ہیں, لیکن وہ درخت جو صحراؤں میں ہوتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں, ان میں پتے کم نظر آتے ہیں, ان کو غذا کم ملتی ہے, لیکن وہ بہت ہی مضبوط اور محکم ہوتے ہیں, ان کی لکڑی بھی دیر تک جلتی ہے, ان کے شعلے بھی زیادہ بھڑکتے ہیں. یہ راز بتایا, کہا تم یہ نہیں سمجھو نعمتیں کھا کھا کے تم اپنے آپ کو مضبوط کر لو. یہ گفتگو بعد میں ہوگی, امتحان کی بحث آئے گی. نعمتیں نہیں مضبوط کرتی انسان کو, نعمتیں انسان کو کہیں نہیں لے جاتی, نعمتوں سے امتحان ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وانا من رسول اللہ کالزعر من الزو, اور میں میرا رسول سے رابطہ لکھا ہوا ایسے جیسے نور کا نور سے رابطہ ہوتا ہے. بس ذرا من القصد, اور جس طریقے سے ہاتھوں کا کوہنیوں سے رابطہ ہوتا ہے, میں رسول اللہ کا ہاتھ تھا, یہ کبھی جدا نہیں ہوتا, اس کو نہیں جدا کر سکتے. واللہ, پھر جملہ یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ علی نے صرف جو کی روٹیاں کھائی ہیں, واللہ لو تظاہرت العرب, خدا کی قسم اگر تمام عرب مل کر آئے اللہ تعالی مجھ سے جنگ کرنے کے لیے, سارے عرب, چند لوگ نہیں, چند ہزار اور چند لاکھ لوگ نہیں, لو تظاہرت العرب علی قتالی, اگر تمام عرب مل کر مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے, لما ولیت عنہا, تو علی ابن ابی طالب کبھی اسے پیٹ نہیں کرائے. علی کی پیٹ کبھی میدان میں نہیں دکھے گی, پورا عرب مل کر آ جائے. یہ دوسری تربیت کی بات, یہ تربیت بعد میں ہوگی. یہ کون سی تربیت ہے؟ اللہ نے کون سی تربیت کی ہے؟ کس لیے نہیں پیٹھ آئے گی سامنے؟ یہ خاص الگ تربیت ہے, وہ شجاعت کی تربیت, وہ علی بن ابی طالب کی شجاعت جس کا وارث کربلا میں عباس ابن علی ہے. پورا کوفہ اگر آ جائے سامنے لڑنے کے لیے, تو عباس میدان جنگ میں اسی شان سے جائیں گے جس طرح علی بن ابی طالب جائیں گے, کیونکہ وارث شجاعت علی ہے, عباس. تم نے ہزاروں کا لشکر یہاں لا کے یہ سوچا ہے کہ حسین ابن علی تنہا ہے, میرے مولا کو تم نے غریب سمجھا, غریب الوطن سمجھا میں عباس ہے. دشمنوں کو بھی اس بات کے بہت اندازہ تھا, شمر کو عباس سے محبت نہیں تھی. یہ کہہ رہا تم میرے ماموزاد رشتے دار ہو, آؤ ہم تمہیں بنا دیتے ہیں, ہم تمہارے لیے امان نامہ لے کے آئے ہیں. محبت نہیں تھی, یہ خوف تھا, خوف تھا. ہے تو بہتر لیکن اس میں عباس بھی تو ہے. عباس بھی تو ہے, جب تک عباس رہے سب کو بھروسہ تھا, بچوں کو بھی, بیویوں کو بھی. سعید ابن علی کے اوپر بہت مصیبتیں آئی تھی لیکن کمر نہیں ٹوٹی تھی کیونکہ عباس لیکن جب آخر میں عباس جانے کے لیے آئے سب کو کسی نہ کسی طرح سے حسین ابن علی نے اجازت دے دی تھی لیکن عباس کو کیسے اجازت دے. بات کو رخ موڑ دیا گا کیا تم میرے علمدار ہو. آقا اب تو وہ لشکر کوئی بھی لشکر نہیں رہا, کوئی نہیں ہے, کس کا میں علمدار ہوں. آقا میرا دل اور میرے سینے میں نہیں ٹھہر رہا ہے. تو جملہ کہا ہو تنگ ہو رہا, میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. یعنی اب وہ منزل آ گئی تھی کہ اب صرف حسین کے لیے منزل صبر باقی تھی, اب صرف امام کے لیے وہ منزل صبر باقی تھی. عباس بھی آ گئی ہے کہ ارے مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا, اب مجھ سے نہیں رکا جا رہا. بہت لاشیں اٹھا چکے آپ کے ساتھ ساتھ, جن کو خود پالا تھا, جن کو خود فن حرب سکھایا تھا, جن کو ڈرنا سکھایا تھا, جن کو تلوار چلانا سکھایا تھا, جن کو پیار کیا تھا, جن کو اپنے قریب قریب رکھا تھا, جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے تھے, سب کو میں چھوڑ کے آ گئے. کوئی نہیں ہے, سینہ تنگ ہوا. چھ بھائیوں کی لاشیں جس میں تین سگے بھائی, ایک 19 سال کا جوان بھائی, ایک 21 سال کا جوان بھائی, ایک 24 سال کا جوان بھائی, اور سب کو خود ہی میدان میں کہا مولا آپ, مولا آپ آپ یہ زحمت نہیں کریں, میں اپنے بھائیوں کو بھیج رہا ہوں. ام البنین یہ بھائی کیسے تھے, یہ بیٹے, یہ بھائی ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ مادر عباس کو ام البنین کہتے تھے, بیٹوں کی ماں. مدینے میں بہت سی عورتیں تھیں جن کے کئی کئی بیٹے تھے, سمجھ رہے اس بات کو. مدینے میں بہت سی عورتیں تھیں جن کے چار اور چار سے زیادہ بیٹے تھے لیکن کسی کو ام البنین نہیں کہا جاتا تھا. لیکن اس ماں کے بیٹے کچھ ایسے تھے کہ جب بھی کسی کی نظر ان بیٹوں میں پڑتی تھی ام البنین, ان کی ماں کو جب آگے دیکھتے تھے کہتے تھے ام البنین کیسے بیٹوں کی ماں ہے یہ, ان بیٹوں کو بھیجا ہے مقتل نے, ان بیٹوں کی قربانی عباس نے دی ہے. مولا دل تنگ ہو رہا ہے کہ عباس کو اچھا ایسا کرو, بچے پیاسے ہیں. خیموں سے پیاس پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہیں, الاتش الاتش کی صدایں. مقتل نے بھیج دیا حضرت, پوری مسائل پوری مصیبت نہیں پڑ سکتا. اشرے محرم میں پہلے اشرے میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی, مصیبتیں پڑھنا سخت منزل ہے, اور وہ بھی ایسی مصیبتیں, ایسے مسائل. مقتل میں بھیج دیا, کس طرح بھیجا یہ نہیں بتا سکتا, نہیں جانتا, نہیں معلوم. زینب نے کس طرح رخصت کیا عباس کو, حسین ابن علی نے کس طرح رخصت کیا عباس نے, چھوٹے بچوں نے, خدا برابر فضل عباس کے بیٹے نے نہیں معلوم, سکینہ اور رقیہ نے کیسا رخصت کیا نہیں معلوم. لیکن ہاں مقتل میں آئے ایک ساتھ, ایک نئی چیز ساتھ میں, جو کوئی شہید اور نہیں لے کے آیا تھا, عباس لے کے آئے ایک مشکیزہ, سوکھا ہوا مشکیزہ. سامنے دریائے فرات پر صرف دریا کے کنارے 4000 تیر انداز تیر لیے کھڑے ہوئے ہیں, یہ صرف باس کا کام ہے کہ ان 4003 اردازوں کو توڑتے ہوئے دریا کے اندر داخل ہو جانا. داخل ہو گئے, اندر تک گھوڑے کے لوگ اتنے اندر تک لے گئے کہ پانی گھوڑے کے پیٹ تک آنے لگا. اترے, چاہا کہ مشکیزے کو بھرے, سوکھا ہوا مشکیزہ. مشکیزہ دیکھا ہوگا آپ نے, اندازہ ہے مشکیزے کی شکل, دیکھتے ہیں یہاں پر. مشکیزہ کا منہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ بھی خشک اگر ہو گیا ہو تو پانی بھرنے میں کچھ وقت لگے گا. پانی بھرتے رہے, پانی کو اٹھایا بھی. دشمنوں نے یہ منظر دیکھا کہ پانی اٹھا اور پانی کو اٹھا کر پھر پانی میں پھینک دیا. کربلا کی فضیلتیں ہیں یہ, کربلا کی یہی فضیلتیں ہیں. پانی اٹھایا اور پانی کو پھینکا. یہ منظر دشمنوں نے بھی دیکھا. آپ سمجھے کہ عباس کیا, پانی بھر گیا. پھر مشکیزے کو لیا, پہلے بلندی سے نیچے ترائی کی طرف آئے تھے, دشمن بھی ہٹ چکے تھے, آسان تھا. لیکن اب ترائی سے پھر بلندی کی طرف آنا ہے, دشمن نے چاروں طرف سے آ کے گھیر لیا. کیونکہ پانی بھرتے بھرتے دشمن پھر واپس آ چکا ہے, اور اب پھر عباس کو باہر نکلنا ہے. لیکن علی بن ابی طالب کا یہ لال پھر دریا سے باہر نکلا, اور دریا سے باہر نکل کر آگے بڑھے. لیکن راستہ تھوڑا سا تبدیل کیا, آئے تو بیچ مختل سے ہوتے ہوئے آئے تھے, لیکن اب جو چل رہے ہیں تو کنارے سے, اس راستے سے جہاں پر کچھ درخت بھی ہیں. کیونکہ عباس کو یہ معلوم ہے کہ تیروں کی بارش ہوگی, اور تیروں کی بارش میں کسی طرح اس مشکیزے کو مجھے بچانا ہے. یہ مشکیزہ مجھے سنبھالنا ہے. تیر چلے تو کچھ تیر درختوں پہ آ کر لگے, کچھ تیر میرے جسم پہ آ کر لگے, لیکن یہ مشکل بچا ہے اور لے کے تیزی سے چلے. یہ وہ مکمل موقع ہے جہاں پاس جنگ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جنگ کرنے کی حالت میں بھی مشکل سے کو خطرہ ہے. ابھی پاس جنگ نہیں کر سکتا, بغیر جنگ کے چلنا ہے. چلتے چلتے آگے بڑھے, کوئی نہیں روک پا رہا, پاس آگے بڑھتے جا رہے. دشمنوں نے سمجھ لیا کیوں پاس آگے بڑھ رہے ہیں. آگے بڑھ کر درختوں کے سائے میں آڑ میں چھپ کر ایک جو زر ماری تو داہنا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا. پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے مڑ کے دیکھا, آواز دی, اے ظالمو تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹا. اے قطع تم یمینی, اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ, واللہ ہے واللہ ہے, ان قطع تم یمینی, خدا کی قسم اگر تم نے میرا دہنا ہاتھ کاٹ دیا, انی احامی عبدن ان دینی, تو یہ نہ سمجھو کہ عباس مجبور ہو گیا ہے. عباس ابھی بھی اپنے دین کا دفاع کریں گے. ان امام حق الیقینی, اپنے امام حق کا ابھی بھی عباس دفاع کریں گے, اپنے نبی کے لال کا دفاع بھی کریں گے. چار مصرے پڑھے اور پھر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ظالموں نے وہی چال چلی اور دوسرے درخت کے کنارے سے جو ضرب لگائی, بایاں ہاتھ بھی کٹا. بایاں ہاتھ کا کٹنا شاید اندازہ نہ ہو, اگر کسی مقتل میں جنگ کرتے کرتے کسی فوجی سپاہی بہادر کی تلوار سے چھوٹ جائے وہ گھبرا جاتا ہے, کیونکہ تلوار چھوٹ گئی. میدان میں جنگ کر رہا تھا, تلوار نکل گئی ہاتھ سے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. عباس کی صرف تلوار یا نیزہ نہیں چھوٹا تھا, دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. لیکن ابھی جو عباس نے شعر پڑھا وہ عجیب ہے. آواز دی, آواز دی, یا نفسو, اے میرے نفس, اے میرے نفس, گھبرانا نہیں, اے میرے نفس, کمزوری کے احساس, لا تخشوا من الکفار, ان کافروں سے ڈرنا نہیں ہے. تمہارا دونوں ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن لا تخشوا من الکفار, ان کافروں سے نہیں ڈرنا. وابش وابش وابشری بالرحمت الجبار, گھبرانا نہیں, میں تجھے رحمت پروردگار کی بشارت دے رہا ہوں, میں تجھے رحمت پروردگار کی بشارت دے رہا ہوں. وما احمد المختار, احمد مختار کے ساتھ زندگی گزارنے کی بشارت دے رہا ہوں. اگرچہ وقت قطع, اگرچہ بغیہم یسار, اگرچہ ان ظالموں نے اپنی سرکشی سے میرا بایاں ہاتھ کاٹ دیا, پھر بھی تو گھبرانا نہیں. اور یہ کہہ کر پھر آگے بڑھتے چلے گئے. آگے بڑھتے بڑھتے اب جو ظالموں نے سمجھ لیا کہ صرف عباس کی روح ہاتھوں میں نہیں تھی, عباس کی روح اس مشکل میں جو ہے جو پانی لے کے جا رہے ہیں, ایک نشانہ لے کے جو تیر مارا, تیر آ کر مشکل میں پیوست ہوا, یہ تیر چبھا دھیرے دھیرے پانی گر رہا ہے, لیکن اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے تو اس مشکل کو پکڑ کے پانی روک لیتے. لیکن صرف
امتحان کے ذریعے سے ذات پروردگار
انسانوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے اور انسانوں کی تربیت تکامل اور رشد کے جو طریقے ہیں جو ذرائع جو ذریعے پروردگار میں قرار دیے ہیں اس میں ایک اہم ذریعہ امتحان ہے. ایک ذریعہ جس کے بارے میں کل گفتگو کی گئی اور وہ تھا اسوہ, یعنی اہل بیت علیہ السلام کو اسوہ قرار دینا, یہ بھی تربیت کے لیے ہے, انسانوں کے رشد کے لیے ہے, انسانوں کے کمال تک پہنچنے کے لیے ہے, انسانوں کو فضیلتوں تک لے آنے کے لیے ہے, وہ فضیلتیں جو اہل بیت علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی ہیں. اسی لیے ان کی محبت کو بھی حکم دیا گیا, پوری رسالت کا حجم مانگا گیا محبت کے طور پہ, جو مانگا گیا کیونکہ اس کے ذریعے سے جو کام لینا ہے, جس مقصد تک انسان کو پہنچانا ہے, وہ مقصد بہت عظیم ہے, بہت بڑا مقصد ہے. لہذا مومن کا ایک یہ بھی امتحان ہوتا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین سے جب پلٹے اور ایک صحابی کی شہادت کی خبر دی گئی کہ جو جنگ صفین میں زخمی ہو گیا تھا اور کوفہ میں آ کر شہید ہو گیا, جو امام کا خاص صحابی تھا, عزیز صحابی تھا, جب ان کے شہادت کی خبر ہوئی تو امام نے فرمایا اِلَّا اَحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَعَافَرْ, اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, میری محبت کا انجام بھی ہے, میری محبت میں سختیاں جھیلنی, میری محبت میں مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا, میری محبت میں قربانیاں دینی پڑیں گی. لو حبنی جبل لتحافت, اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے تو اسے تیار رہنا چاہیے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے, اسے شہادتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, اسے جنت کے ثواب کے لیے نہیں, وہ بات کی منزل ہے, وہ اللہ دے گا, اسے اس دنیا میں کچھ چیزوں کے لیے تیار رہنا, اور وہ سختیاں ہیں, وہ امتحان ہے, وہ مصیبتیں ہیں, وہ درد ہے, وہ خون ہے, وہ قربانیاں ہیں. اگر اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہے تو مشکل ہے, کیونکہ علی نبی طالب یہی بیان کر رہے ہیں, نجم اللہ کا بھی جملہ موجود ہے, لو حق بنی جب الخافت, دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لو ضرب تو, پھر اگر مومن اس محبت کے مقام تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس پر اعتبار بھی ہو جاتا ہے. فرماتا ہے کہ لو ضرب تو خیشوم المومن بسیفی حاضر اللہ عنی بغزنی ما بغزنی, اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر تلوار ماروں اور اس سے یہ چاہوں کہ تم مجھ سے بغض کرے نفرت کرے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. یعنی کم سے کم مومن کی محبت یہاں تک ہو کہ تلوار آ رہی ہو کہ جسم کے دوسرے ٹکڑے پہ نہیں, ناک پر, خیشوم المومن, ناک کی ضرب کا اندازہ ہوگا, شاید دشمن نے اگر کبھی لڑے ہو بچوں سے اور کسی نے ناک پہ ضرب لگائی ہو, ایک عجیب درد ہوتا ہے نا, ناک پہ چوٹ لگتی ہے, اللہ ہے, کچھ لوگوں میں تو ہوگا, ناک کی چوٹ بہت ہی دردناک ہوتی ہے. ضرب تو خیشوم المومن بسیف ہذا اللہ ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سبقت الارض بجماتها علی المنافق اللہ ان یحبنی ما احبنی, اگر میں منافق کے دامن میں پوری کائنات کو لا کر ڈال دوں, پوری دنیا کو لا کر ڈال دوں اور وہ اب تم اس سے محبت کر تو محبت بھی نہیں کرے. یہ تقسیم ہے, علی ابن ابی طالب کی محبت تقسیم کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ بھی خود بتائی ہے, کیا اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لا یبغضک المومن ولا یحبک المنافق, مومن کبھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا, منافق کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ تو کام نہیں ہو سکتا. تو یہ محبت اہل بیت ایک عظیم مقصد کے لیے ہے, اور مقصد کیا ہے, انسان کو زندگی کا صحیح مقصد اور صحیح ایڈریس بتا دینا کہ یہاں تمہیں آنا ہے, ان فضیلتوں تک تمہیں آنا ہے. بعض لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ یعنی گفتگو کے درمیان ایسی باتیں کہ جس سے محبت میں محبت اہل بیت سست ہو جائے, لوگوں کی محبت اہل بیت میں کہیں یہ جرم ہے, اور چھوٹا بھی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. وہ نہیں سمجھے کہ اس محبت سے کہاں تک انسان کو لے جانا ہے. ایسی بات ہے کہ جہاں پر محبت ہے, اس رابطے میں اگر کوئی کمی اور سستی آ رہی ہے کسی کی بات کے ذریعے سے, یہ ایک جرم ہے. اور دوسری طرف سے بعض لوگ ایسی چیزیں آ کر منسوخ کرتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے. وہ جو ہے شاید نادانی بھی کر رہے ہو, لیکن ایسی بات ہے کہ ان کے شایان شان نہیں ہے, سو ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ذرا ایک محبت معرفت کے ساتھ ایک عظیم مقصد تک انسان کو پہنچے. ایک راستہ یہ تھا کل آپ کی خدمت میں دیا گیا, اس راستے سے انسان کو ان فضیلتوں تک پہنچنا ہے کہ جو انسانی فضیلتیں ہیں. اب آپ ایک ایک فضیلت اٹھا کے دیکھنا شروع کریں, علم, حکمت, صبر, علم, بردباری, جتنی بھی فضیلتیں, استقامت, دین کی راہ میں قربانیاں, آخری لمحے تک قربانیاں, انفاق, یہ ساری انسانی فضیلتیں ہیں جو بے انتہا, ایک تو نہیں ہے, بے انتہا یہ فضیلتیں ہیں. اور ان فضیلتوں کا مجموعہ ذات اہل بیت علیہ السلام, اس کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. ایک دوسرا راستہ جو پروردگار نے قرار دیا انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کو بلند کرنے کے لیے, وہ ہے امتحان. امتحان پہلے طرح سے امتحان کو ہم بالکل اپوزٹ تصور سے دیکھتے ہیں. کسی کو امتحان ہو رہا ہوتا ہے, کسی پہ سختی ہوتی, سمجھتے ہیں اس پر عذاب آ رہا ہے. نہیں, اگر انسان امتحان کے راز کو سمجھ لے, اگر امتحان کے راز کو انسان سمجھ لے, تو جب اس کی طرف امتحان متوجہ ہو تو پروردگار کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو میرا امتحان لے رہا ہے. ہر ایک امتحان نہیں ہوتا, اس لائق سمجھا کہ تو میرا امتحان لے رہا ہے, مجھے امتحان کے قابل سمجھا. کیونکہ امتحان انسان کی روح کو بلند کر دیتا ہے. ابھی جسم کی بات ہوئی تھی, جسمانی تربیت, جسم کو کامل ہونا, جسم کا مضبوط ہونا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جسم سے یہ نہیں ہے کہ اچھے اچھے کھانے, اچھی غذائیں, اچھی نعمتیں کھا کر جسم مضبوط ہوتا ہے نا. یہ جسم کی مضبوطی کا راز یہ نہیں ہے. امام علیہ السلام کے جملہ کلام کی خدمت میں جسم کی مضبوطی کا راز کچھ اور ہے. راز ہے اس جسم پر بھی سختیاں ڈالنا. ابھی آج کی دنیا میں دیکھ رہے, جس بہت آسان آرام پسند, یعنی سائنس نے آ کر اتنی سہولتیں انسان کو لا کر فراہم کر دی, اتنی سہولتیں. سائنس میں بہت خوبیاں بھی ہیں, یعنی دونوں رخ ہوتے ہیں. بعض انسان صرف کسی چیز کے ایک رخ کو دیکھتا ہے کہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا, مشکل ہوتی ہے. یہ ہمیشہ انسان کی نظر ہونا چاہیے, کسی بھی چیز کو صرف ایک رخ سے نہیں دیکھے. اگر صرف ایک رخ سے دیکھتا ہے تو فیصلہ غلط ہوتا ہے, سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو صحیح طریقے سے کیا ہے. سائنس کے دور ہو گئے, کچھ اس کی خوبیاں ہیں اور بہت سی خوبیاں ہیں, لیکن جو اس کی خامیاں ہیں, جو اس کا نگیٹو رخ ہے, وہ بھی بہت خطرناک ہے. ایک رخ کیا ہے, اتنی سہولتیں اس نے آ کر انسان کو فراہم کر دی کہ یہ جسم آرام پسند ہو گیا. آسانی, ہر جگہ اس کو آسانی فراہم کرنا, ہر جگہ اس کو آسانی فراہم کرنا. جہاں دیکھیں سائنس کام آسانی جھوٹتا ڈھونڈنا, انسان کو زیادہ حرکت نہ کرنی پڑے, زیادہ چلنا نہ پڑے, زیادہ جسم کو حرکت میں نہ آنا پڑے. پھر باپ جب 40 سال کی عمر میں مریض ہونا شروع ہوئے تو بیڈ پر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ابھی تک نہیں چلے تھے, ابھی تک حرکت نہیں کی تھی, ابھی تک بچا رہے تھے. اب ہزاروں مرض آیا اس جسم میں, کیونکہ جسم بچتا اس ساری بھی اس پر رہتا کہ حرکت میں رہے, یہ کوشش کرتا رہے, یہ سختیاں اٹھاتا رہے. اگر اس نے سختیاں نہیں اٹھائیں تو لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مریض ہو جائے گا. اب مریض ہوا تو بیچارہ پریشان, اب سب کھانا چھوٹ گیا, ساری لذتیں چھوٹ گئی, جس کے لیے تڑپتا تھا, جس کے لیے بھاگتا تھا, اب سب کچھ چھوڑا اور گھنٹوں بیڈ پر دوڑ رہا ہے. عجیب منظر ہوتا ہے جب انسان پر ابس دوڑ رہا ہے, راستہ چل رہا ہے, اس کو شرم محسوس ہوتی ہے, لیکن بیڈ پر دوڑنے میں یہ مجبوری ہے, کیونکہ سہولتیں اتنی فراہم کرتی ہیں. گھر سے نکلنا, باہر گاڑی کھڑا جائے, اللہ یہاں تھوڑا یہاں کے ماحول میں ابھی اتنا نہیں ہے, باہر کے ماحول میں یہ سب زیادہ ہے. یہاں کے جسم تھوڑا سختیاں اٹھا بھی لیتا ہے, لیکن قانون یہی ہے, قانون جسم کا یہی ہے. تو یہ اس کا نگیٹو رخ ہے سائنس کا, یہ اٹھنا نہیں, ہلکا ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کنٹرول سے سارا کام کرتے رہنا. پھر بعد میں مشکلات سے بچا پاؤں. جس مقامی قانون نہیں اس کو جب امتحان میں ڈالا جائے گا تو وہ مضبوط ہوگا. امتحان اس کو مضبوط کرتا ہے. جو کہ روٹیاں بھی انسان کو مضبوط کر سکتی ہیں, نہ کہ ہزار نعمتیں. بعض انسان نعمتیں اسی لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, لیکن نہیں دیکھا کہ راز کیا ہے جسم کو مضبوط کرنے کا. علامہ اقبال کا شعر ہے, اگر مجھے یاد آ جائے, کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس نقطے پر اشارہ کیا کہ اگر تمہارے ذات کے اندر شرر موجود ہے, شرر اگر تیری خاک میں ہے, اگر شرر تو خیال ہے فقر و غنا نہ کر. اگر تیری ذات میں شرر موجود ہے, روح ہے شرر, شعلے اگر موجود ہے, یہ خاک ہے نا, اگر صرف خاک کو دیکھیں تو یہ خاک بہت ہی کمزور ہے, لیکن اگر اس خاک کے اندر وہ شرر جو اللہ نے ڈالا ہے انسان کے اندر وہ اگر موجود ہے تو خیال ہے فقر و غنا نہ کر. یہ جہاں میں نان شعیر سے ہے مدار قوت حیدری. نان شعیر یعنی جو کی روٹی, شعیر کہتے ہیں جو کی روٹی, آب شعیر یعنی جو کا پانی. یہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. حیدری قوت کا مدار کہاں پر جائے گا؟ نان شعیر پر ہوتا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے جو مضبوط کرتی ہے انسان کو, قوی کرتی ہے؟ وہ وہی شرر ہے. وہ شرر ڈھونڈ لے انسان کے, وہ شعلہ, وہ تڑپ جو انسان کی روح میں ہوتی ہے, جو ٹوٹتی ہے, جو تلاش کرتی ہے, جو کوشش پر انسان کو مجبور کرتی ہے, جو انسان کی روح کو بلند کر دیتی ہے. بلند روح کامیابی اور جیت جسموں سے نہیں ہوتی, جسم کی نعمتوں سے نہیں ہوتی, جسم کو نعمتیں دینے سے نہیں ہوتی, اسلحوں سے نہیں ہوتی, طاقتوں سے نہیں ہوتی. کامیابی کہاں سے ہوتی؟ اس شرط سے ہوتی ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا, روح کو مضبوط کرنا, مضبوط کی روح, قوی روح. نمونے اس کے بہت موجود ہیں پوری تاریخ میں, آج سے لے کر بہت ہی قدیم زمانے کی تاریخ میں. قرآن نے کچھ نمونے بیان کیے ہیں اور ہمارے سامنے زندہ نمونے بھی موجود ہیں. جب جناب تابوت کا چھوٹا سا لشکر چار منزلوں میں کٹتے ہوئے, اچھی داستان, لمبی داستان کو بھی شاید بیان کیا, بہت ہی خوبصورت داستان ہے, اور قرآن نے صرف ڈیڑھ صفحے, تقریباً ڈیڑھ صفحے سے زیادہ میں بیان کیا ہے. چار منزلوں میں کم ہوتے 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 جب آخر میں بہت تھوڑا سا لشکر پہنچا جالوت کے سامنے, تو وہاں پر بھی آ کر کچھ لوگ کہنے لگے اتنی بڑی طاقت, لا طاقت لنا اليوم بجالوت, اتنے بڑے لشکر سے میں جنوں کہوں, اتنے بڑے لشکر سے میں لڑوں, میرے پاس طاقت نہیں ہے, میرے تعلق میرے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. لیکن وقال الذین یظنون انہم ملاقات اللہ, وہ لوگ کی جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے, روح جن کی عظیم تھی, ان کی زبانیاں تھی, انہوں نے کہا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرا, کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گروہ بہت بڑے بڑے گروہ پر جا کر غالب آ جاتے ہیں. یہ غلبہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جسم کا غلبہ نہیں ہوتا, یہ اسلحوں کا غلبہ نہیں ہوتا, یہ مادیت کا غلبہ نہیں ہوتا, یہ روح جب انسان کی بڑی ہو جاتی ہے تو آگے غالب آ جاتی ہے. جو ایک کام انسان کو کرنا ہے اپنی تربیت, تربیت کے باب میں, اگر اپنے آپ کی تربیت انسان کرنا چاہ رہا ہے, عرض کیسے بچوں کی بات نہیں ہے, تربیت موضوع صرف بچوں کا نہیں, ہر ایک کا, ہر انسان کا موضوع تربیت ہے. اگر اپنی جسمانی تربیت سے آگے نکل کر اپنی تربیت کرنا چاہ رہا ہے تو ایک کام انسان کرنا شروع کرے, اپنی روح جو چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے, مسلسل دبتی چلی جا رہی ہے, میٹیریلزم کے بار کے تحت دبتی چلی جا رہی ہے, دکانوں نے دبایا, گھروں نے دبایا, شہوات نے دبایا, خواہشات نے دبایا, اس روح کو مسلسل دبایا. جو انسان کی پہچان تھی, جس روح سے انسان کو پہچانا گیا تھا, اس کو سب نے آ کر دبایا دبایا دبایا. اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے اس روح کو بلند کرنا شروع کرے. روح کی بلندی, روح کی بلندی پھر کامیابیوں تک لے جاتی ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے, یہ تو بڑی بڑی بہت بڑی طاقت ہے. زندہ نمونے موجود ہیں, پچھلے سال اسی محرم میں جنگ ہوئی تھی, آپ سب جانتے ہیں کتنے کن لوگوں کے درمیان میں, بے اسلحہ لوگوں کے درمیان. ایک طرف بے اسلحہ لوگ جن کے پاس کھانا بھی صحیح نہیں ہے, پانی بھی صحیح نہیں, سب پہلے سے بند, کتنے مہینوں سے کھانا پانی بند, فلسطین جب قبلہ اول کے لیے جو جنگ کر رہے تھے بیت المقدس کے لیے, جو اپنی زمینوں کو واپس لینا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کھانا پانی دوائیں سب بند, پہلے سے یہ بند کر کے کوشش کی تھی کہ روح کو کمزور کر دیں, کیونکہ جب روح کمزور ہو جاتی ہے انسان بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مجھے پتا بیعت کرنے کے لیے اسلحے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انسان کی روح کمزور کر دی جائے. اور یہ چال چلی جاتی ہے ہر جگہ, جہاں بھی یزیدیت ہوگی یزیدیت یہ چال اپنی چلے گا, پہلے کمزور کیا جائے, پہلے پانی بند کیا جائے, پہلے کھانا بند کیا جائے, پہلے زندگی کے مسائل کو بند کر دیا جائے, تاکہ جب بیعت مانگی جائے تو فوراً بیعت کر لیں. لیکن اہل سنت ہی صحیح, اگر انہوں نے روح حسینی اور روح عاشورا کے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ اسلحے جیت نہیں دیتے, تو وہ اتنے دن بھوکے پیاسے رہ کر بھی کامیابی کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دیتے, ساری دنیا اعتراف کرتی کامیاب. کیوں؟ یہ کامیابی اسلحوں کی کامیابی نہیں تھی, اسلحے نہیں جیتے, لشکر نہیں جیتا. اور اس کے پہلے 2006 میں حزب اللہ کے نظام میں لگے, 2008 کی جائے تو یہ بالکل زندہ نمونہ, یہ معجزات ہیں, تازہ معجزے. بہت سے معجزے قرآن میں بدلے, جنگ بدر معجزہ تھی, 313 بھوکے پیاسے جو ایک رطب کو توڑ کے آدھا وہ کھاتے تھے آدھا اسے دیتے, تم کھا کے پانی پی لو اور جنگ کر کے جا رہے ہیں. ایسے بھوکے پیاسے جن کے پاس اسلحہ چند تلواریں, 2-3 گھوڑے ہیں, پورا مجھے یاد نہیں رہا صحیح, میں نے دیکھا نہیں یاد, یہ تعداد بھول جاتی ہے سر, چند تلواریں جن کے پاس, 2-3 گھوڑے, 2-3 ڈھال, کھجور کی ٹہنیاں لے کر جنگ کرنے جا رہے, کس کے سامنے؟ اس وقت کی مکہ اور عرب کے سپر پاور کے سامنے. لیکن قرآن نے معجزہ دکھایا, یہ معجزے ہوتے ہیں, اصل معجزے یہ ہیں, الہی معجزے دکھایا. اور ان 313 لوگوں نے 1000 کے اوپر اس لوہے میں لپٹے ہوئے لشکر پر فتح حاصل کی, اور زندہ نمونہ یہ ہمارے سامنے, 4000 جوان, 4000 مومن جوان, اور دنیا کی چھٹی بڑی فوجی طاقت سے 33 دنوں کے اندر جیتے. کس لیے جیتے؟ اسلحے کی وجہ سے جیتے ہیں؟ نہیں, اسلحے نہیں جیتتے. اگر اسلحوں کو اسلحوں سے ٹکرایا جائے تو یہ اسلحے بہت کمزور ہیں, ہاتھ کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے میزائل کچھ نہیں ہے. جہاں ساری دنیا سپورٹ کر رہی ہے, جہاں پر جیت ہوتی ہے کس کی؟ عظیم روحوں کی جیت ہوتی ہے. اس تربیت میں انسان ایک کام کرنا شروع کرے, اپنی روح کو بڑھا کر, بڑی روحیں کامیاب ہوتی ہیں. روح جب بڑی ہو جاتی ہے, بڑی روح, تو بڑی روح جسم پر غالب آنا شروع کرتی ہے. روح اگر انسان کی چھوٹی ہوتی ہے تو جسم مسلسل اس پر غالب رہتا ہے. امتحان کا کام یہ ہے کہ امتحان کے ذریعے سے مسلسل انسانوں کو سختیوں میں ڈال کر اس کی روح کو بلند کر دیا ہے. جب سختیوں میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کی روح قوی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے. اگر وہاں پہ ہار گیا, امتحان آیا اور امتحان میں ہار گیا, تو مارا گیا, یہ گیا تربیت نہیں کروایا. لیکن اگر امتحان آیا, ایک شخص تھا جس نے آ کے بار بار رسول اللہ کو دعوت دی, مطلب میں آپ کی خدمت بیان کر دوں, رسول اللہ کو بار بار آ کے دعوت دے رہا تھا کہ اب میرے گھر تشریف لائے کھانا کھانے کے لیے, رسول اللہ منع کر گئے. رسول اللہ ہر گھر میں جا کے, ہر ایک گھر میں تو ہر لقمہ نہیں کھا لیتے تھے, لیکن جو اسرار اس کا زیادہ بڑھا تو تاکہ ٹھیک آئیں گے ہم, اس نے اور بھی اصحاب کو دعوت دی کہ ایک رونق ہو جائے ہمارے گھر میں, رسول اللہ آئے اور مومنین آئے, دعوت ہو جائے. آئے, آ کے بھی دسترخوان میں بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا انہوں نے کہ اس کے گھر میں مرغی میں, دیہاتوں میں ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, مرغیاں پالتے ہیں, مرغیوں کے ایک دربہ ہوتا ہے کہیں, اور وہاں انڈے دیتی ہیں, اس میں استفادہ کرتے ہیں. مرغی نے انڈا دیا, اوپر تھی وہ مرغی, اوپر سے انڈا دیا اور انڈا گرتے گرتے کہیں پہ سفل گیا, رک گیا, ٹوٹا نہیں. مجھے انڈا گر رہا تھا, گرتے گرتے رکا اور ٹوٹا نہیں, تو لوگوں تعجب ہو گیا, انڈا گر رہا تھا اور انڈا رک گیا اور انڈا نہیں ٹوٹا. انڈا کو ہلا دیتے تو ٹوٹ جاتا ہے، انڈا کو ہاتھ میں بھی صحیح سے پکڑ کے سوال کرنے لے جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے، یہ انڈا نہیں ٹوٹا. دوسرے اس کا اشارہ بھی تمہارا دیکھو انڈا کی طرح نہیں ٹوٹا. کہ یہ بات، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے نا، اگر بچے کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور گر گیا، ادھر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا، ادھر ایک زوردار ڈانٹ پڑی، اور اگر زیادہ بے تربیت انسان ہے تو شاید ایک تھپڑا بھی پڑ گیا. جبکہ اس وقت اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا ہے، اس کا دل خود ہی ٹوٹ گیا ہے. یعنی گلاس ٹوٹنے سے پہلے اس کا دل ٹوٹا ہے. جیسے اس کے ہاتھ سے چھوٹا گلاس بعد میں نیچے پہنچا، پہلے اس بچے کا دل ٹوٹا ہے. ایسے سوال ہے، اسے پہلے سے سہارے دینے کی ضرورت، نہ ڈانٹنے کی ضرورت ہے، نہ اسے تھپڑا مارنے کی ضرورت ہے، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کا چھوٹا دل ہے، یہی چیز اس کے لیے ہے کہ یہ ٹوٹ رہی ہے اس کے ہاتھ سے. کہتے نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گا. پتا نہیں ادھر وہ انڈا گرا نہیں ٹوٹا، اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں. کوئی بھی ہمارا ایسے کوئی بھی چیز گر رہی ہوتی ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا. رسول اللہ فوراً دسترخوان سے اٹھے اور وہاں سے چلے. اصحاب تو سمجھے کہ کوئی بہت بڑی کرامت والا انسان ہے. ہماری نظریں عام طور سے ایسے ہی ہوتی ہیں، اگر دیکھیں ایسے افراد ہیں یہ بہت باکرامت، اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، یہ تو جو چاہے وہ کر لیتا ہے. اصحاب شاید یہ بھی ساتھ باتیں سوچ رہے تھے کہ یہ باکرامت ہے، اس کا انڈا میں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن رسول اللہ اس کو دسترخوان سے اٹھے اور چلے. کہ یہ دسترخوان اس لائق نہیں ہے کہ اس پر بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں. پتا اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ایک انڈے کا نقصان سے اتنا چھوٹا سا انڈا اس لائق بھی سے نہیں سمجھا. بعد میں حدیث میں نے وعدہ کیا ان شاء اللہ بیان کی جائیں اس بات کی حدیث سے کہ کتنا ضروری ہے ایک مومن کے لیے، کتنا ضروری ہے کہ اس کا مسلسل امتحان ہوتا ہے. اور اگر امتحان نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ انسان خلق کیا گیا ہے امتحان میں، مصیبتوں میں. مصیبتیں آ کر انسان کے روح کو بلند کرتی ہیں. مطلب امتحان آرام نعمتوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن مصیبتیں آ کر انسان کی روح کو بلند کرتی. قرآن کی آیت تھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے. اس میں اصل انسان خلق ہی اسی میں ہوتا ہے. یہ جو پیدا ہوا ہے بچہ، ابھی یہ جسم جو پیدا ہوا ہے، اس کو انسان بننے کے لیے، انسان اس کے اندر خلق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رنج و غم و مصیبتوں سے گزرے، امتحان سے اپنے آپ کو گزارے. اور امتحان سے گزار لیتا ہے تو اس کی روح اب بلند ہونا شروع ہوتی ہے. جب روح انسان کی بلند ہو جاتی ہے تو اب وہ اپنے جسم پر کنٹرول رکھتی ہے. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، انسان صرف دو ہی طرح کے، دو سے زیادہ نہیں ہے. یا تو وہ لوگ ہیں جن کے روح پر اس کے جسم کا مسلسل کنٹرول ہے، جسم جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، جسم جدھر چاہتا ہے کھینچتا ہے، اسے مجبور کرتا ہے، رات میں دن میں پورا اختیار دے دیتا ہے انسان، اپنے روح کا پورا اختیار جسم کے حوالے، جدھر چاہو لے جاؤ، جو چاہو کھلاؤ، جو چاہے پلاؤ، بغیر کچھ دیکھے ہوئے، بغیر کسی ورع کے، بغیر کسی احتیاط کے. جنجمرات کے مدد پیش کے معاملے میں اسلام کا عینونی بے ورع و اشتہاد و عفت و صدار ورع، ایسے نہیں قدم اٹھاؤ. لیکن اگر جسم کا غلبہ ہو جاتا ہے انسان کی روح پر تو جسم ہر طرف لے جاتا بغیر کسی احتیاط کے. اب یہ اس انسان کو قرآن نے کہا یہ بہت ہی انسان بہت ہی نیچے آ گیا ہے. نیچے کی منزل بھی بیان کی ہے، کیا کہتا ہے، جانوروں سے نیچے چلا گیا. کیونکہ جانور ایسا نہیں کرتے. ابھی تقریباً دو گھنٹے پہلے روم میں لیٹا ہوا تھا، ایک دیکھا ایک کبوتر جو ہے، وہ کبوتر کھڑکی تھی اور کھڑکی سے ادھر گملہ رکھا ہوا، گملے پھول کے، اس میں اس کو کچھ کھانے کی چیز تھی. کھڑکی میں اتنی سی جگہ تھی جس میں سے کبوتر گزر سکتا تھا. وہ آ کے کبوتر بیٹھا اور بیٹھ کر بار بار اپنی گردن اس میں ڈالتا تھا، پھر واپس کھینچ لیتا تھا. یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری، میں دیکھتا رہا اس کو کہ کب تک یہ کام کرتا ہے. کبوتر بار بار ڈالے گلا آنے کی کوشش کرے کہ جا کے اندر سے دے لے, لیکن اندر آنے کے یہ اس کے حس میں تھا کہ اندر آنے کے بعد اگر مجھے پکڑا گیا, پکڑنے کی کوشش کی کہ نکلنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کھڑکی سے ہم اڑ کے نہیں نکل سکتے. اس لیے وہ کبوتر بار بار اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ساڑھے چار پانچ پانچ بیس میں نے گھڑی میں اٹھا کے دیکھی کہ دیکھیں کتنی دیر تک یہ کام کرتا ہے, صرف پانچ بیس ہو رہا تھا لیکن اس میں پہلے سے یہ کام کر رہا تھا. دور چلا تھا کہ دیکھیں یہ کبوتر کتنی دیر تک یہ کام کر رہا ہے کہ بار بار کچھ کھانے کے لیے اپنی گردن ڈالے, آدھے جسم کو ڈالے, لیکن پھر اندر نہیں آئے, پھر واپس جائے, پھر آئے, پھر جائے. یہ سلسلہ پانچ چھ منٹ تک جاری رہا ایسے ہی, اور آخر میں ایک پرواز لے کر اڑ گیا. یہاں سے یہ نقطہ سمجھ میں, یہ جانور بھی سمجھ رہا ہے, اتنا احتیاط, اتنا ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے کہ جا کر وہ غذا اٹھا لے اندر سے, لیکن احتیاط اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہاں پر میں گیا, اگر ہم نے اپنے آپ کو یہاں پر داخل کر لیا تو یہاں سے اپنے آپ کو نکال لینا مشکل ہے, بچا لینا مشکل ہے. لیکن یہ کام انسان نہیں کرتا, انسان یہی کام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت نہیں کرتا جب انسان کی روح پر انسان کے جسم کا غلبہ ہو رہا ہے, پھر یہ کام انسان کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی کوئی لذت دیکھی فوراً دوڑتا ہے, جیسے ہی کوئی اٹریکشن دکھا, یہ بات ناز کے لیے اٹریکشن کون دکھاتا ہے اور کیسے دکھاتا ہے, جیسے ہی کہیں کوئی اٹریکشن نظر آیا فوراً دوڑتا ہے, آنکھ بند کر کے دوڑتا ہے. اور یہ منزل انسان کے ساتھ, یہ اس حالت میں کہ جب غالب ہو. لیکن دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف اگر انسان کی روح انسان کے جسم پر غالب آ جائے تو اب یہ انسان, اب یہ انسان جو کہ روٹی کھا کر بھی اپنے جسم کو مجبور کرتا ہے کہ ساری رات سجدے کرتی رہے, فرق ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب روح کو مکمل غالب کر لیا ہے, جو کہ روٹی کھائی ہے, خشک روٹی کھائی ہے, لیکن ساری رات سجدے کرنے پہ, کیونکہ جسم مکمل اختیار میں انسان کھایا ہے. یہی فضیلتیں ہیں, یہ انہی فضیلتوں تک انسان کو جانا ہوتا ہے. اگر روح انسان کے جسم پر غالب آ جاتی ہے تو تین دن کے روزے کے باوجود مسلسل اپنی روٹیاں دیتا رہتا ہے. یہ روٹیاں نہیں روکنا ہے, یہ جسم طلب کر رہا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے. جسم کی طلب یہ ہے, قرآن کی آیت یہ کہتی, مانا بھی کہ یطعمون الطعام علی حبہ, جسم کی محبت یہی ہے کہ روٹی مل جائے اسے. وہ بھائی ایک مانا یہ بھی ہے, ایک مانا یہ بھی اللہ کی محبت ہے, لیکن زیادہ مانا ہماری میں یہ ہوگی اللہ کی محبت والی بات دوسری والی آیت میں آ رہی ہے. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, کب؟ جسم مانگ رہی ہے روٹی, جسم کی طلب روٹی ہے, جسم کو بھوک لگی ہے, لیکن جب روح کا غلبہ جسم پر ہو جاتا ہے تو روٹیاں صرف یتیم کو نہیں, صرف مسکین کو نہیں, اسیر کو بھی دے دی جاتی ہے. اور اسیر کو تیسرے دن جب وہ بہانا بہت موجود, یہ تو اسیر ہے, یہ تو غیر مسلم ہے, یہ تو فلاں ہے, چھوڑو میرے بچے بھوکے ہیں, میں بھوکا ہوں, گھر والے بھوکے ہیں, یہ روٹی کھا لی جائے. لیکن اس قدر غلبہ, اس قدر قوی غلبہ, انما نطعمکم لبعض انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم شکرا ولا جزاء, جزاء ولا شکر, کچھ نہیں چاہیے, یہ صرف لوجه اللہ ہے. اگر یہ آیت نازل نہیں ہوتی, اگر یہ سورہ نازل نہیں ہوا ہوتا تو شاید کسی کو لوجه اللہ ہونے کی دلیل, لوجه اللہ ہونے کی دلیل یہ, اگر یہ آیت نازل نہیں ہوتی شاید کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اہل بیت نے یہ روٹیاں دی تھی تین دن مسلسل. یہ ہے انسان کی روح کا اس کے جسم پر غلبہ, قوی ہو جانا, اس قدر اپنے آپ کو مضبوط کر لینا. دین یہ ہونا سکھاتا ہے انسان کو, مسلسل یہ ہونا سکھاتا ہے کہ اپنی نظر کو بلند رکھے انسان. بعض انسان کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ معمولی چیزوں میں, معمولی چیزوں سے اس کا سروکار رہتا ہے, لیکن معمولی چیزوں سے سرکار رکھتے ہوئے بھی انسان اپنی نظر کو بلند کر سکتا ہے. اور اگر نظر انسان کی بلند ہو جاتی ہے, انسان کی اگر نظر بلند ہو جاتی ہے تو اس کی روح بلند ہو جاتی ہے, اور جب روح بلند ہو جاتی ہے تو معمولی چیزیں اسے اسیر نہیں کر پاتی. اسیر انسان بہت ہوتے ہیں, اسارت میں نہیں ہوتا انسان. اگر روح انسان غالب آ جاتی ہے تو ہزاروں سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی دشمن کی زبان یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس طرح مجھے نظر آ رہا تھا جیسے کوئی تازہ دم سپاہی میدان میں آیا. کئی جملے مقتل میں ہیں, یہ جملہ نہیں متعدد جملے ہیں. کون نظر آ رہا تھا ایسا جیسے کوئی تازہ دم سپاہی. روایت میں ہے کہ روز عاشور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا, جیسے جیسے امام کا وقت گزرتا جا رہا تھا, امام کے چہرے کا نور اور رونق بڑھتی جا رہی تھی. ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جائے انسان اسی قدر کمزور ہوتا جائے, جس قدر جسم سے خون نکل جاتا ہے انسان اسی قدر کمزور ہوتا جاتا ہے, کیونکہ جسم کے تقاضا نہیں ہے. جسم انسان کو کمزور کر دیتا ہے, جسم سے خون نکلنا انسان کو کمزور کر دیتا ہے, جسم پر زخم آنا انسان کو کمزور کر دیتا ہے, جسم کی بھوک اور پیاس انسان کو کمزور کر دیتی ہے. در عاشور کے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کمزوری اور بڑھنی چاہیے تھی, لیکن دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا ہم دیکھ رہے تھے حسین بن علی کا چہرہ, اس کی رونق بڑھتی جا رہی, چہرے پہ نور بڑھتا جا رہا ہے, اور آخری وقت میں جب مقتل میں آئے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ مصیبت ہی نہ آئی ہو, جیسے بالکل تازہ دم سپاہی میدان میں آیا. یہ کیا بلا ہے؟ یہ کربلا یعنی کیا؟ یعنی روح کو جسم پر غالب آنے کا ہنر سکھانا, اس طرح غالب آنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب روح انسان بڑی ہو جائے. بڑی روح باغت ہو اور بڑی ہوتی ہے جو غلط جگہ استعمال ہوتی ہے. سر سکندر کی روح بھی بہت بڑی تھی, تو جو ہے سکندر, نیپولین, یہ جو نام آتے ہیں یہ بھی بڑے روح والے تھے, یہ بھی پوری دنیا پر آپ کے چنگیز جیسا ظالم, لیکن ایک بڑی روح رکھتا تھا, لیکن مقصد اس کا مقصد بہت پست تھا. مقصد صرف حوث اقتدار. روح بڑی ہو لیکن مقصد اگر حوث اقتدار ہو تو یہ انسان بھی پست ہو جاتا ہے. یعنی بڑی روح کو بہت ہی معمولی جگہ پر استعمال کیا. بہت سے نام ایسے ہیں, میں ہر نام نام تو بہتر ہے. بڑی روح کو بہت ہی پست جگہ پر استعمال کیا, لیکن دوسری طرف عظیم روح, بڑی روح اور بڑے مقصد کے لیے, اس کے لیے کوئی بہت عظیم انسان کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں بہت بڑے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ باتیں جو ہے بڑے لوگوں کے لیے کی جاتی, ہم سے اس سے کیا مطلب نہیں. ایک بہت ہی معمولی انسان, ایک معمولی سا چرواہا, ایک بہت ہی معمولی سا چرواہا جو چند بھیڑے چرا رہا ہے, ایک صحرا میں زندگی گزار رہا ہے, اس کی ایک نئی نئی شادی ہوئی ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی ایک ماں ہے, بہت ہی معمولی انسان ہے, بہت ہی چھوٹا سا انسان ہے, لیکن چند لمحے میں اس انسان نے اپنی روح کو اتنا زیادہ بڑا کر لیا کہ حسین ابن علی کے ناصروں میں اس کا شمار ہونے لگا. محبوب علی تذکرہ سنتے ہیں, راستے میں ملاقات ہوئی عاشور سے چند دنوں پہلے, یعنی دو محرم سے چند دنوں سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. وہ گیا تھا پانی پینے کے لیے, ماں پریشان تھی, امام گئے گا مشکل ہے, قریب میں دیکھا کوئی مسافر یہاں پر ہے, یہ امامت اسی کو کہتے ہیں, کوئی مسافر ہے شاید, اس کی کوئی ضرورت ہو, شاید کوئی مشکل ہو, تنہا دکھ رہی ہے, پوچھا کوئی مشکل کا مشکل ایک ہے, کوئی مشکل ایسے تو نہیں ہے, صرف ایک مشکل ہے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے, آس پاس پانی نہیں سائڈ ہوتا, بہت مشکل ہوتی ہے, بہت دور سے پانی لانا پڑتا ہے, میرا بیٹا پانی لینے کے لیے. امام نے ایک اشارہ کیا اور تازہ صاف شفاف پانی کا فوارہ جاری ہونا شروع ہوا, بس چلے آئے. اس کے بعد بیٹا تھوڑی دیر بعد پلٹا, دیکھا خوب تازہ پانی, اس کے سامنے لا کر اس کی ماں نے رکھ لے گا, یہ پانی کہاں سے مل گیا, پانی تو نہیں تھا, پانی تو میں لینے کے لیے گیا تھا. کیا اس پانی کی داستان کچھ اور ہے؟ پانی کی داستان, ایک عظیم روح نے آ کر ایک عظیم روح سے رابطہ ہو گیا. اس لیے ایک واقعے نے ایک معمولی انسان اور معمولی روح کو ایک عظیم روح سے متصل کر دیا, اور اس اتصال کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ معمولی روح بھی عظیم روح بن گئی. یہ ہوتا ہے, اس کے لیے بہت بڑے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام بہت ہی معمولی انسان بھی کر سکتا, لیکن وہاں پر شرط کیا ہے؟ اپنی معمولی روح کو لے جا کر عظیم روح سے متصل کر دے, اور اسی کا نام ہے اسوہ اہل بیت. حسینیت بھی اسی لیے ہے تاکہ حسینیت سے آ کر انسان متصل ہو جائے. احتساب, ایک رابطہ, ایک ریلیشن, جو دور دور سے نہیں نزدیک سے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ روحیں بڑی ہوتی, لیکن مقصد بڑا زیادہ پست ہوتا ہے, اتنا حقیر مقصد ہوتا ہے کہ وہ روح, بڑی روح بھی ہلاک ہو جاتی ہے. لیکن بعض انسان بہت ہی معمولی انسان ہوتا ہے, بہت ہی چھوٹا انسان ہوتا ہے, لیکن عظیم مقصد کے لیے بڑی روح سے جا کر متصل ہوتا ہے, تو وہ بہت عظیم انسان بن جاتا ہے. شب عاشور میں آج ولادت کی بھی تاریخ ہے, ایک جملہ رکھا بھی ہے, بڑی روح کی مثال یہ ہے کہ 14 سال تک زندان میں رہنا, امام کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. یہ جسم کچھ نہیں رہا, یعنی جسم کی حالت یہ ہے کہ مامور اگر اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہے, پوچھتا ہے وہ کپڑا کیسا پڑا ہوا ہے سفید, کیونکہ اس کپڑے کے نیچے جو جسم ہے اس میں اب کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے. لیکن اتنا کمزور جسم ہوتے ہوئے وہ کپڑا مسلسل سجدے میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور جسم کے اندر جو روح موجود ہے وہ بہت ہی عظیم روح, وہ نہیں سجدے سے روک پاتی. اگر اس کے پاس ایک کنیز کو بھی بھیجا جاتا ہے تو یہ روح اتنی زیادہ عظیم ہے کہ وہ روح اس پر اس قدر اثر کرتی ہے کہ وہ کنیز بھی سجدے میں نظر آتی ہے. آئی تھی کسی اور مقصد کے لیے, وہ مقصد بیان نہیں کر سکتا, آپ سنے ہوئے جانتے ہیں, آئی تھی کسی اور مقصد کے لیے, لیکن اس روح سے جو رابطہ اس کا ہوا, اس روح کے روحانیت کو جو دیکھا, عظمت کو دیکھا, تو وہ بھی اپنے آپ کو سجدے, اتنی پست روح اس کی, وہ بھی سجدے کرتے ہوئے زندان سے باہر نکل گئی. سجدہ کرتی شب عاشور میں جناب زینب سلام اللہ علیہ عالم یہ تھا کہ صرف آپ نے اپنے بھائی کے شہادت کی خبر سنی تھی. یہ روایت تمام مقتل میں ہے, تقریباً ہر مقتل میں جو روزگار مقاتل مقتل کے بس بار ہم استعمال کریں ان شاء اللہ, مقتل یعنی جس میں امام حسین علیہ السلام کے شہادت کی پوری خبر لکھی گئی ہے. سب سے پہلا مقتل امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 70 سال بعد لکھا گیا ہے. ابن ابی مخنف کے ذریعے سے وہ مقتل ابھی موجود نہیں ہے, لیکن اس مقتل سے دبری نے بہت ساری روایتیں لے لی تھی اس زمانے میں. ابھی وہ مقتل غائب ہو گیا, لیکن اس زمانے میں مقتل تھا دبری کے زمانے میں. تقریباً 150 سال بعد دبری نے جو اپنی کتاب لکھی, تاریخ کی عظیم کتاب جو اس نے لکھی, اس مقتل سے بھی بہت ساری روایتیں لکھی. اور ابھی کربلا کی شہادت کا ایک منبع تو یہ تبری ہے, تبری کی بہت پرانی کتابوں میں سے ہے. اس کے بعد اور بھی عظیم کتابیں شیخ مفید کی الارشاد, اس کے بعد مسلسل جو مقاتل لکھے گئے, ان مقاتل میں کربلا کے واقعے کو پورا تفصیل سے لکھا گیا. جو کم ہمارے ہندوستان پاکستان کے مجلسوں میں ان مقاتل سے استفادہ کبھی کبھی کم ہوتا ہے, زیادہ اپنی کوشش ہوتی ہے, ہماری اکثر زیادہ کوشش اپنی ہوتی ہے. اگر اصل مقتل بیان کیا جائے, اصل مقتل سامنے آئے, تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں, وہ بہت زیادہ وزن ہے اس کا. پھر ایک سلسلہ مقاتل کا, مقاتل مقاتل ہیں جو ہر صدی میں لکھے جاتے ہیں, اور ان معتبر مقاتل سے لے کر اگر آج بھی کتاب لکھی جائے ان کے حوالے کے ساتھ, تو وہ ایک معتبر ہو جاتی ہے. لیکن حوالہ ضروری ہے, معتبر مقاتل کا حوالہ ضروری ہے. اکثر مقاتل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, کیا شب عاشور امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے جناب جون کے خیمے میں آئے. جناب جون کا خیمہ جس میں اسلحہ بنانے میں مہارت رکھتے تھے, اسلحہ سازی کے کام کر رہے تھے, اسلحے کو تیار کر رہے تھے. عاشور کی جنگ ہونے والی تھی, طے ہو چکا تھا, کیونکہ یہ نہیں رہتا کہ جا کر صرف اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے. اگر یہ ہوتا تو پہلے ہی حملے میں, صبح عاشور پہلے ہی حملے میں جو میرے ساتھ چاہتا تھا, چند لمحوں میں تمام حسین شہری کے اصحاب کی شہادت ہو جاتی اور تمام کربلا کا واقعہ چند لمحوں میں ختم ہو جاتا. لیکن طے یہ نہیں تھا کہ اس طرح بغیر تلوار اٹھائے ہوئے, بغیر جنگ کیے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے. لہذا جناب جون کے خیمے سے باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد آئے اپنے خیمے کی طرف, اور جو اپنے خیمے میں داخل ہونے لگے تو کچھ شعر ہیں جو پڑھ رہے تھے. مختلف کتاب کے ملایا تو شعر کو پڑھتا ہوں, کچھ شعر امام نے, کئی اشعار ہیں, ایک تو نہیں کئی اشعار ہیں, ان اشعار کو امام پڑھ رہے تھے. لیکن وہ اشعار ایسے تھے جس میں ڈائریکٹ نہیں, لیکن انڈائریکٹ طور پر اس میں یہ مطلب تھا کہ گویا امام اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں. اس شعر کی آواز جناب زینب کے کانوں سے جا کے ٹکرائی, کریم نے خیمہ جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی. جناب زینب اس شعر کو سننے کے بعد سر پہ چادر ڈالی آپ نے, اور بھائی کے خیمے میں آئی, اور آگے آواز کی, بھیا کیا آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ ہاں اے بہن. اس کے بعد بھی صاف جملہ شہادت کا نہیں کہا, کچھ جملہ کہا کہ ہاں کل مرغ کے یا پرندوں کے ذبح ہونے کا دن, اس طریقے سے کچھ جملہ. یہ صرف جملہ سننا تھا, یہ جناب روایت کا تمام روایت, یہ صرف جملہ سننا تھا, بھائی کے شہادت کی خبر کا صرف جملہ سننا تھا کہ جناب زینب غش کھا کر زمین پر گر پڑے. یہ مقاتل کہتے ہیں. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی شب عاشور کی زینب یہ ہے, شب عاشور کی زینب یہ ہے کہ جنہوں نے صرف بھائی کے شہادت کی خبر سنی ہے اور گش کھا کر زمین پہ گر پڑی ہے. ان شب عاشور کی زینب کو دیکھیں, پھر آئے عصر عاشور کی زینب کو دیکھیں, پھر آئے شام غریبہ کی زینب کو دیکھیں, پھر آئے گیارہ محرم کی زینب کو دیکھیں, پھر آئے کوفے کی زینب کو دیکھیں, پھر آئے شام کے دربار کی زینب کو دیکھیں, پھر آئے شام کے بازار کی زینب کو دیکھیں. یہ کون سی زینب ہے؟ شب عاشور میں صرف شہادت کی خبر سنی تھی, عصر عاشور اپنی آنکھوں سے بہن نے یہ منظر دیکھا, لیکن امتحان کی منزلیں طے کرتے کرتے اس بیوی نے اپنی روح کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ اب زینب ہر مصیبت کے لیے تیار ہو چکی ہے. یہ دو واقعے میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, چند گھنٹوں کا, 20-22 گھنٹوں کا فاصلہ, لیکن اس 20-22 گھنٹے میں اس کے پہلے بیوی کو غش آ رہا تھا, اس کے پہلے بیوی بھائی کے شہادت کی خبر سننا مشکل تھی, لیکن عصر عاشور امتحان کی منزلیں طے کرتے کرتے زینب اس مقام پر پہنچی. اس کے پہلے بھی زینب علی و فاطمہ کی بیٹی ہے, اس کے پہلے بھی یہ بی بی عظیم ہے, لیکن ایک عاشور نے اس بی بی کو عظمت کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب سید سجاد کی حفاظت کر رہی ہے زینب, اب سید سجاد کو سنبھال کر خیمے سے لا رہی ہے زینب. اب گیارہ محرم جو آئی ہے اور جناب زینب اپنے بھائی کی لاش میں پہنچی ہے, تو پہلا عمل جو دیا گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا, اپنے ہاتھوں کو بلا یہ زینب بنت انس کی روح خدمت ہے. اور بعض روایتوں میں یہ کہ ربنا تقبل منا ھذا القلیل. یہاں زینب کو پہچانے بھائی کی لاش پر زینب آئی ہے تو کس طرح آئی؟ اے میرے پروردگار میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. یہ زینب کی نظر ہے عزیزو. میری اس مختصر سی قربانی یعنی اے میرے اللہ میرے پاس ایک حسین تھا جو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. اگر ہزار حسین ہوتے تو زینب قربانی پیش کرنے سے باز نہ آتی. ایک نے ایک مرتا ایک عباس تھا ایک ایک آل محمد نے ایک قاسم تھا. یہ ساری قربانی دے کے آئی ہو کر اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. یہ عظمت روح زینب ہے. علی کی بیٹی کی عظمت. لیکن ہاں عزیزو اس کے بعد جو سامنے منظر ہے وہ بہت دردناک منظر ہے. جو سامنے منظر ہے وہ بہت سخت منظر ہے. روح کی عظمت ہے لیکن بیوی اپنے بھائی کو کس حالت میں دیکھ رہی ہے؟ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے, جسم پہ اتنے زخم, جسم پہ ہاتھ باقی نہیں رہا, جسم سے سر جدا کر دیا گیا, جسم سے لباس کو چھین لیا گیا. یہ منظر زینب کیسے دیکھے؟ اس لیے کہ زینب کو معلوم ہے کہ اس طرح عاشور جب میرا بھیا جدا ہو رہا تھا, جب میرا بھائی رخصت ہو رہا تھا, ایک فکر میرے بھائی کو تھی, ظالم مجھے تیر و تلوار مارے لیکن میرے لباس کو میرے جسم پہ چھوڑ دے. لہذا اے میری بہن ایک لباس پرانا کہنا سا لباس دے دو تاکہ میں اسے پہن لوں, میرے جسم پہ یہ لباس باقی رہ جائے. یہ فکر زینب کو تھی. لہذا میں بھائی کی لاش پہ آئی, یہ منظر دیکھا, اب ایک مرثیہ پڑھا, آواز دیا محمدا یا محمدا صلی اللہ علیہ ملک السما ھذا حسین المرمل بالدماء مسلوبۃ الامامۃ والردا مقدع الاعضاء. اے میرے نانا آپ پر جو فرشتے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے, یہ میرا حسین خون میں غرقا, جسم سے لباس چھنا ہوا, سر پہ امامہ نہیں ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. اس منظر کو زینب کیسے دیکھے؟ اے میرے اللہ اس قربان کو ہمارے زندگی میں اور دنیا میں محبت کی توفیق اسلام نے فلسطین میں لبنان میں افغانستان میں عراق جہاں جہاں مومنین مسلمان مشکلات میں گرفتار ہیں تو مشکلات کو دور کروں, ظالموں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے. پروردگار علماء کرام آج اعظام حسن رجب الانقلاب کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما اور ان کے عوام و انصار میں شمار ہو گئے. ماتم حسن Allah'a emanet olun.
یہ فکر راحت ہوتی ہے
لیکن اگر شیطان نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں, اور پہلے ہی دن سے پہلے ہی انسان کو پیدا کر کے اللہ نے متعارف کرا دیا, ایسے نہیں اللہ کو سجدے کرانے کی ضرورت نہیں تھی, انسان کو سجدے کی ضرورت نہیں تھی, آدم کو بھی سجدے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آدم کا سجدہ نہ ہوتا تو آدم کی کوئی کمی نہیں آ جاتی. لیکن نہیں, آدم کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تمہیں دنیا میں جانا ہے, نیچے آئے پھر آپ میں خلیفہ, زمین پر خلیفہ بن کے تمہیں جانا ہے, تو دو قوتوں سے تمہارا ہمیشہ سروکار ہوگا. اور یہ دو قوتیں ابھی یہی سے پہچان لو, دو قوتوں سے تمہارا ہمیشہ رابطہ رہے گا, سروکار رہے گا, دو قوتیں تمہارے آس پاس رہیں گی. ایک میری قوت, میرا لشکر, میرے سپاہی جنگ اللہ, وہ ہیں فرشتے, ان کو بھی یہیں سے سمجھ لو. اور دوسرے ایک دوسری قوت شیطان. اور یہ شیطان ایسا نہیں کہ یہاں پر اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو بعد میں تمہیں چھوڑ دے گا, بعد میں اپنا آدم کہہ کر آدم کی اولاد کو بھی مخاطب کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تمہارے باپ کو شیطان نے دھوکہ دیا تمہیں بھی دھوکہ دے جائے. اس لیے پہلے ہی دن متعارف بھی کرایا گیا, پہلے ہی دن جیسے ہی آدم خلق ہوئے اور جیسے ہی روح ڈالی گئی آدم کے جسم میں پتلے میں, فوراً دو پوتے سامنے, یہ شیطان ہے یہ فرشتے ہیں, ان دونوں سے تمہارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹے گا, یہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں. جب یہیں پر دونوں کو پہچانو, اور انسان کے ذہن میں سوال تک آخر کیوں پیدا کیا اللہ نے شیطان کو, وجہ یہی ہے کہ اگر شیطان کا وجود نہیں ہوتا, اگر شیطان نہیں ہوتا تو آدم ایک فرشتہ تو بن سکتے تھے, آدم نہیں بن سکتے تھے, جو بننا ہے اگر شیطان نہیں ہوتا تو ابراہیم ایک بڑے فرشتے کی شکل میں تو بن سکتے تھے, لیکن ابراہیم نہیں بن پاتے جس کے سامنے فرشتے سجدہ رہے تھے, جس کی عظمت اور جس کی امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر فرشتے بھی حیرت سے پوچھ رہے ابراہیم کیا کر رہے ہو. آتش نمرود پہ جاتے ہوئے ابراہیم مدد کا, مدد تو چاہیے لیکن تم سے نہیں, کہا کہ جس سے مدد چاہیے اس کو پکارو, اور کہا وہ جانتا ہے تو جس سے مجھے مدد چاہیے. یہاں فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ کون سا انسان ہے, مجھے بڑھوانے. یعنی اگر شیطان کا وجود نہیں ہوتا, اللہ نے کہا کہ ہے قرآن میں, اگر مجھے چاہتا وہ شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا, امت واحدہ سب مومن, کوئی کافر نہیں ہوتا, کوئی مشرک نہیں ہوتا, کوئی منافق نہیں ہوتا, کسی کا ایمان کم نہیں ہوتا, سب کے سب نمبر ون ایمان ہے. اللہ کے لیے مشکل تھا, جس وقت وہ اللہ چاہے گا, آج چاہے گا اللہ, اللہ کے ساتھ آج اگر چاہے, اسی لمحے میں اگر چاہے تو ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ ہونے ہو جائے, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں. ایسے عبود سامنے آئے کہ سب مجبور ہو جائے, سب کے سب ایمان جائے, لیکن ایسا ایمان اللہ کو چاہیے نہیں. بہت زیادہ فرمایا مثلا معجزے دکھا کر ایمان ہماری ایسے نہیں خواہش ہوتی کہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیکھے جس سے ہمارا ایمان بڑھتا رہے. انبیاء بعض معجزے دکھاتے تھے اور انبیاء چاہتے تو اور روزانہ ایک معجزہ دکھاتے تھے, انبیاء کے لیے مشکل نہیں تھا, کوئی مشکل نہیں دے رہا رسول اللہ کے لیے, یہ تمام انبیاء کے لیے بعض حالات میں بعض مصلحتوں اور بعض ضرورتوں کی بنا پر کبھی کبھی ایک دو معجزے دکھائے, لیکن اگر وہ چاہتے تو روز آتا ہر انسان اگر کوئی سوال کرتا ایک معجزہ دکھاتے, وہ نہیں ہو جاتا. مثلا یہی قرآن کی آیتیں جو پڑھتے ہیں, جو قرآن کی آیتیں بہت ہی بڑے بڑے سنہرے ورڈ میں گولڈن آسمانوں پہ لکھی ہوتی, اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے, ابھی چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے. جیسے ستارے جھلک رہے ہیں, ستاروں کے جھلکنے کے بجائے ابھی بڑے شہروں میں ستارے کم نظر آتے ہیں, مشکل ہوتی ہے, لیکن اللہ اگر چاہے تو قرآن کی آیتیں اس طرح سب کو لکھی ہوئی دکھائی پڑے, بالکل بڑے بڑے لفظوں میں, اللہ چاہے تو انسان کے دلوں میں یہ ڈال دے, سب کے سب مومن ہو جائے, مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. اسی لمحے میں اگر ذات پروردگار چاہے سب کو مومن بنا دے, لیکن ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. اگر ایسا ایمان چاہیے ہوتا تو سب کو فرشتہ بناتا, انسان بھی بناتا. انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امتحان کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے خود وہ آئے کہ ایمان کے راستے کا انتخاب کرے. توجہ فرمائے، خود وہ ایمان کے راستے کا انتخاب کرے، خود آئے. اس راہ میں رکاوٹ، آج تھوڑا سا گفتگو کم ہوگی، میں جو مطلب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ایک مطلب پورا نہ ہو پائے، کیونکہ ایک دوسرے پروگرام میں اعلان کیا گیا 8 بجے اور جلدی شروع بھی ہونے والا ہے، اس لیے آج بھی اور کل بھی جلدی جلدی ایک مطلب کم سے کم ادا کر سکتا ہوں. جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کا باقی رہ جائے گا، ان شاء اللہ اسے کل پورا کیا جائے گا. ایک رکاوٹ یہ ہے شیطان. عام طور سے ہم جو معرفت کی بات کرتے ہیں، سمجھنے کی بات کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، رسول کی معرفت حاصل کرو، امام کی معرفت حاصل کرو، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، کائنات کی معرفت حاصل کرو. روایت میں منافع نفس ہو منافع ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے پروردگار کو پہچان لیا. لیکن اس معرفت کے بعد میں ایک گفتگو جو بہت ضروری ہے وہ نہیں ہوتی، وہ جو ہمارے ایک گفتگو جو بہت ضروری ہے، سب کی معرفت، لیکن سب کی معرفت کے ساتھ ساتھ دشمن کی معرفت، یہ گفتگو نہیں ہوتی. جبکہ قرآن نے اس کی بہت گفتگو کی ہے، ایک دو آیتوں میں نہیں، سینکڑوں آیتوں میں نہیں، کئی سو آیتوں میں. تو قرآن ایک نظر پڑھنا شروع کرے گی اس ٹاپک پر، قرآن نے کہاں کہاں دشمن کو پہچانوایا ہے. کوئی بھی دشمن، وہ دشمن نفس ہو یا وہ دشمن شیطان ہو، وہ اندر کا دشمن ہو یا باہر کا دشمن ہو، وہ ایک انسان کا دشمن ہو یا پوری امت کا دشمن ہو یا اسلام کا دشمن ہو یا امت مسلمہ کا دشمن، کتنے دشمنوں کو، پورا سورہ، سورہ توبہ، سورہ انفال، بڑے بڑے سورے، چھوٹے سورے نہیں. ایک اگر توفیق ہو قرآن کا ترجمہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، اس نیت سے کرتے ہوئے قرآن کے ترجمے کو پڑھا، قرآن نے دشمن کو کتنا پہچانایا، اس پر گفتگو نہیں ہوتی. بندے میں خود ہی جیسے جو اسی موضوع پہ تھا عراق میں، دشمن شناسی در قرآن، قرآن میں دشمن کی شناخت پورا ہے. طالب شکل نے اسے نکل چکی اس موضوع سے میں رابطہ تھا تو دیکھا وہاں پر، یعنی 200 آیتیں تقریباً میں نے قرآن اپنے مقالے میں یعنی جیسے میں آئی ہیں اس میں، لیکن وہ سب نہیں تھی، وہ نمونے کی آیتیں تھیں. اس کے علاوہ اوپر سے کتنی اور بھی آیتیں ہیں کہ جو نہیں لا سکا میں وہاں، یعنی ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع دشمن کی پہچان. کیونکہ دشمن کو اگر پہچانے کے لیے انسان تو دشمن کے حربوں سے بچ نہیں سکتا. انسان مطمئن بیٹھا رہے لیکن دشمن کے بھی خاموش نہیں بیٹھتا. ہم کچھ عبادتیں کر کے، کچھ مجلسیں کر کے خوش ہو کے بیٹھ جائے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، لیکن دشمن اتنی جلدی خاموش نہیں بیٹھتا. ہم چند گھنٹے کام کر کے بیٹھتے ہیں، دشمن 24 گھنٹے کام کر کے بیٹھتا ہے، وہ نہیں خاموش کرتا. چاہے وہ اندر کا دشمن ہو، چاہے باہر کا دشمن ہو، چاہے ہمارا دشمن ہو، چاہے ہماری پوری امت مسلمہ کا دشمن ہو، وہ کبھی نہیں خاموش بیٹھتا. جیسے ایک مالی کہتے ہیں نا آپ لوگ، یہاں درخت جو باغ میں آ